الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر، وإنما أعطيته وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ یہاں پر ہمارے بھائی کاشف جمال صاحب کے صاحبزادے حافظ سمیر نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور اس کے دعا کے سلسلے میں یہ تقریب منعقد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی قرآن سے کرایا ہے. رمضان کیا ہے، کون سا مہینہ ہے، اس کا کیا تعارف ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. فرمایا: انزل فیہ القرآن. اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا ہے. اور قرآن مجید اللہ پیغمبر سلام کا وہ معجزہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. چنانچہ پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے، نبی معجزہ لے کر آتا ہے. معجزہ کا مطلب ہے عاجز کر دے، انسانوں کو عاجز کر دے اس کا مثل لانے سے. تو جب انسان عاجز ہو جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے ان کے پیچھے کوئی ایسی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ان کے پیچھے کہ جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور وہ سب کو عاجز کر دے. یہی عزیز کا معنی ہے، عزیز وہ ذات جس کو کوئی عاجز نہ کر سکے اور وہ جو چاہے اپنے فیصلے کو نافذ کر دے. تو یقین کر لیتے ہیں، پھر مخلوق یقین کرتی ہے. جن کے دل سلامتی والے ہوتے ہیں ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا دعویٰ ٹھیک ہے. اور جب نبی تسلیم کر لیں گے تو ان کی ہر بات مانیں گے. نبی جو ہے لیوتا، نبی ہوتا اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. اللہ اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے وہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے اگر کسی بزرگ کو کوئی الہام ہوتا ہے یا کوئی چیز الہام ہوتا ہے مثلا، وہ صرف خود پابند ہے اس کے لیے کہ وہ خود اس پر عمل کر لے، میں اور آپ پابند نہیں ہیں. لیکن پیغمبر پر جو وحی آتی ہے تو خود بھی پابند ہوتا ہے اور امت بھی اس کی پابند ہوتی ہے کہ اس کام کو کرے. یہ فرق ہے. تو فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے، اور بڑے بڑے معجزات قرآن مجید میں بڑے بڑے معجزات موجود ہیں. سلیمان علیہ السلام کا سخت معجزہ تھا، ایسے بغیر پٹرول کے اور بغیر کسی ظاہری اسباب کے ہوا میں اڑتا تھا، اور ارادے پر اڑتا تھا. ارادہ کیا اور اڑنے لگ گیا. نہ ایئرپورٹ چاہیے، نہ پائلٹ چاہیے، نہ دوسرے آلات چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سانپ بن جاتا تھا، ارادہ کیا سانپ بن گیا. ہاتھ بغل سے باہر نکالتے تو چاند کی طرح روشن ہو جاتا ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں بیان ہوئے. ماتا زہازن اندھے کے ہاتھ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا. مردے کو کہتے قم باذن اللہ, کھڑا ہو جائے اللہ کے نام پر تو مردہ کھڑا ہو جاتا. نوح علیہ السلام کے معجزات, کشتی خود چل رہی ہے گھوم رہی ہے, کوئی ملا نہیں ہے کہ اس کو کدھر جانا ہے, وہ خود جا رہی ہے اور خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگا کر جودی پہاڑی پر آ کر رک جاتی ہے. بڑے بڑے معجزات کا بیان ہے اور تفصیلات ہیں. صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے اور لیکن پیغمبر سے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے, یہ فرق دیکھیں, ہر نبی کو معجزہ دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لائے, جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لائے. لیکن مجھے بطور معجزہ کے اللہ نے وہی اپنی وحی اور اپنا کلام دیا بطور معجزہ. ایسا نہیں کہ دوسرے معجزات نہیں تھے. پیغمبر سلام کے وہ معجزات جو ظاہر ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 300 سے زائد علامہ سیوطی نے لکھی ہے, اور ہر نو کا معجزہ ہے, ہر نو کا معجزہ ہے. لیکن ان معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ اللہ نے مجھے کلام الہی دیا. اب جتنے معجزات تھے انبیاء علیہ السلام کے وہ نبی کے جانے کے بعد ختم ہو گئے. کشتی ہے چلتی نہیں, تخت ہے اڑتا نہیں. یہ تھوڑی سلمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک دن میں تخت خراب ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. سینکڑوں سال تک تو ویسے صحیح پڑا رہا لیکن اڑتا نہیں ہے. اب کشتی موجود تھی, اب چلتی نہیں ہے. ڈنڈا موجود تھا, موسیٰ علیہ السلام کا سانپ نہیں بنتا, پیغمبر چلا گیا. پھر فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو معجزہ دیا ہے قرآن مجید کا کلام الہی کو میرے بعد بھی باقی رہے گا, اس لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. اور وہ یہ قرآن کلام الہی ہے, اللہ کا کلام ہے. اس لیے اللہ تعالی نے رمضان کا فرمایا شہر رمضان, رمضان انزل الذی انزل فیہ القرآن, جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. یہ قرآن سے ریلیٹڈ یہ جتنی چیزیں یہ معجزات سب معجزہ ہیں, ورنہ 30 سپاروں کا اس طرح جمع ہو جانا انسان کے سینے میں اور زبان سے اتنی سہولت کے ساتھ ادا ہونا اور میرے اور آپ کا سہولت سے سن لینا, یہ ساروں کا تعلق اس قرآن کے اعجاز کے ساتھ ہے. ورنہ اللہ کا کلام وحی الہی اتنی آسانی سے سننی نہیں جاتی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی سی وحی بھیجتے ہیں, وہ بھی دنیاوی کام سے متعلق. جاؤ بھائی فرشتوں کو حکم ہوتا فلاں جگہ کام کر کے آؤ, دنیاوی کام, اور آپ کے بارے میں کوئی ڈیوٹی لگتی ہے. اس تھوڑے سے وہ جو وحی آتی ہے چند الفاظ ان کو حکم کے دیے جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے, سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ان کو ہوش آتا ہے تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہے کہ مجھے یہ آرڈر ملا ہے, مجھے یہ آرڈر ملا ہے, مجھے یہ آرڈر ملا ہے. لیکن میں آپ 30-30 سپارے روزانہ قرآن مجید سن رہے ہیں, نہ کانوں میں کبھی بوجھ محسوس کیا, نہ ہم پر کوئی بے ہوشی طاری ہوئی. اللہ نے ایسا آسان کر دیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, لذکر, نصیحت کے لیے, پڑھنے والے کے لیے بھی آسان, سننے والے کے بھی آسان, نصیحت کے لیے بھی آسان, عمل کے لیے بھی آسان. پہل میں مدکر, حالانکہ اللہ کی وحی ہے, اللہ کی وحی جو ہے اللہ کا کلام, جس طرح ان کی شان ہے اسی طرح کلام کے اندر شان ہے, لیکن میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے. اس لیے اللہ نے اپنی تو نسبت فرمائی الرحمن و علم القرآن. سنو یہ نہ سمجھو تم نے مدرسے میں پڑھ لیا, تم نے استاد سے پڑھ لیا, اس میں ہماری ذات انوالو ہوتی ہے تو تم پڑھ پاتے ہو. الرحمن و علم القرآن, اگر ہماری شان رحمت بھی اس میں انوالو نہ ہو تو 30 سپاروں کا یاد ہونا, زبان سے ادا ہونا اور ہمارا سننا, یہ کوئی چیز آسان نہیں ہے. یہ کتنا آسان کرتی ہے پیغمبر صاحب تو سلام پر یہی وحی آ رہی. بخاری شریف میں آتا ہے سلسلہ جرس گھنٹی کی آواز کتنا آتی ہے, اور اس کی تفسیر میں ابن حضرت قرآن نے لکھا ہے کہ اسماء السلاسلہ مجھے زوردار گھنٹی کی آوازیں آتی ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی میری جان نکل جائے گی. اب آپ دیکھیں پیغمبر پر وہی آتی ہے, لگتا ہے کہ میں ابھی میری جان نکل جائے گی. ان کی خوف, ان کا وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں او انی حکمت کہ میری جان نکل جائے گی. لیکن میں اور آپ کتنی آسانی کے ساتھ, بلکہ ہمیں مزہ آ رہا ہے قرآن سن رہے ہیں, لذت آ رہی, پڑھنے والے کو مزہ آ رہا ہے. پیغمبر السلام سے کہا جائے اقرا, پڑھیے اقرا ما انا بقارئ, یہ لفظ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. حالانکہ 40 سال کی عمر میں کتنی بار آپ نے اقرا کہا ہوگا. اقرا ایک عام سا لفظ ہے, جیسے میں اور آپ پڑھو گا لفظ بولے پڑھو بھائی یہ پڑھ کے دینا جیسا کیا لکھا ہے. تو 40 سال میں کیا آپ نے کبھی اقرا نہیں بولا ہوگا, لیکن یہاں اقرا ادا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وحی الہی اللہ کا کلام ہے, یہ عام کلام نہیں ہے. اس میں انوارات, اس میں اتنے نور اور تجلی بھری ہوئی ہے کہ اللہ کے فرماتے ما انا بقارئ, میں پڑھ نہیں سکتا اس کا. تین بار سینے سے جبرئیل السلام نے لگایا اور دبایا, تب 5 آیات آپ نے زبان مبارک سے جاری کی. 3 سال آرام کرایا, 3 سال 5 آیات کے بعد 3 سال پیغمبر کو آرام کرا رہے ہیں کہ اتنا بوجھ ان 5 آیات کا پڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اب آپ آرام کریں. پھر جا کر 5 سال کے بعد سورہ مدثر نازل ہو رہی ہے, آپ اسے خود اندازہ کر سکتے ہیں. یہ سارے موضع 30 سپارے رمضان میں 30 سپارے سنے جا رہے ہیں, اس لیے رمضان سے اس کو جوڑا ہے, تراویح کی نماز کو رمضان سے جوڑا ہے, کیونکہ رمضان کی فضیلت قرآن سے. اس میں قرآن نازل ہوا ہے, جب جس مہینے میں نازل ہوا اسی مہینے میں اس ترتیب سے پڑھنے کا حکم ہے, اور بندے نہیں ہے. اس لیے پورے سال میں بھی ترتیب قرآن پڑھنا نماز میں یہ کوئی یہ افضل نہیں ہے کہ پورے سال تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن پڑھے. بہت سے لوگ کرتے ہیں, بہت سے ائمہ, لیکن پیغمبر السلام نے مخصوص کر دیا, یہ یہاں سے یہاں صورتیں, یہاں سے یہاں صورتیں, یہاں سے یہاں صورتیں, فجر ظہر میں پڑھو, عصر میں پڑھو, عشاء میں پڑھو, مغرب میں پڑھو. آپ نے صورتیں متعین فرما دی کہ یہاں سے یہاں طوال مفصل اور اوسات مفصل, قصار مفصل کے نام سے ترمذی میں واضح کر دیا کہ یہ اس طرح پڑھ لو. صحابہ کلام کو بھی تلقین فرمائی کہ بھی یہاں سے پڑھ لیا کرو. بعض صحابہ عشاء میں جا کر لمبی تلاوت کرتے تھے اپنی مسجدوں میں, یا نماز پڑھ, فرمایا کہ نہیں ایسے نماز نہ پڑھا کرو, تمہارے پیچھے مریض بھی ہیں, تمہارے پیچھے کمزور بھی ہیں, لہذا یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. آخری 2 سپاروں میں ساری صورتیں گھومتی ہیں. لیکن چونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے تو یہاں پورے قرآن کے پڑھنے کی ترتیب فرمانی ہے. اور صحابہ حضرت اس بارے صحابہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے ترتیب, آج کے نہیں ہے, صحابہ کے زمانے. پیغمبر السلام نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی بس, اس لیے کہ اگر آپ زیادہ دن پڑھاتے تو فرض ہو جاتی ہم پر, آپ نے ہمیں بچانے کے لیے. لے پیغمبر سلام کی عجیب شان رابط ہے کہ اپنے ذوق پر ہم نہیں فرمایا کہ میرا, کیونکہ نبی کا ذوق تو نبی کی تو ہمہ وقت تجلیات الہی میں گم ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر, لیکن ہماری رعایت کی فرمایا لولا, کتنی حدیث میں آتا ہے لولا مخافت امتی, اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا میں یہ کام ایسے کرتا, فلاں کام ایسے کرتا, فلاں کام ایسے کرتا, لیکن میں کروں گا, ان پر فرض ہو جائے گی, ان سے ہوگا نہیں, ان کی پکڑ ہو جائے گی, لہذا میں کرتا ہی نہیں. سمجھدار کیجیے, خود عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو تہائی رات پر جا کر عشاء پڑھتا, تہائی رات یعنی مغرب سے فجر تک تین حصوں میں تقسیم کر دو, تو جب ون تھرڈ گزر جائے تب عشاء کی نماز میں پڑھتا, رسول نے فرمایا. لیکن امت پر مشقت کا خوف ہے, عشاء کے بعد ان کو سونا بھی ہے, آرام بھی کرنا ہے, دن بھر محنت ہے, اس لیے فرمایا کہ بس جب شب کے ابیض اور شب کے احمر دونوں شب غائب ہو جائیں اور اندھیرا کامل ہو جائے, فرمایا عشاء کی نماز پڑھ لولا لولا. آپ نے تین دن تک تراویح پڑھائی, سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, اس زمانے میں فتنوں نے سر اٹھایا, انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کام کے لیے راستہ ہموار کر دیا اپنی استقامت سے, سارے فتنے ختم, اب شارہ کھل گئی, اب حضرت عمر آئے اور اسلام کا پھریرا پورے عالم میں لہرا دیا. لیکن اگر رکاوٹ ہو کوئی کام آدمی نہیں کر سکتا, یاد رکھنا. اس لیے کہتے فتنوں سے پناہ مانگی گئی, کیوں؟ لیکن فتنہ آپ کے اچھے کام میں آڑ ہے. آپ کی کتنی اچھی گاڑی ہو, نہیں برینڈ, بالکل برینڈیو گاڑی, اچھی برینڈ کی, 200-300 کلومیٹر فی گھنٹہ چلنے والی سڑک بلاک ہے, کیا کرے گی آپ کی گاڑی, مجھے بتاؤ کریں گے گاڑی کو صاحب کا, ہزار میں اور آپ میں صلاحیتیں ہزار, لیکن فتنہ آ جائے سب صلاحیتیں مٹی ہو جاتی ہیں, قبر میں ایسی چلا جاتا ہے. اور اگر فتنہ نہ ہو تو آپ سے تھوڑی سی عمر میں بھی اتنا اچھا کام کر کے چلے جائیں گے, رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد کریں گے. اس لیے فتنوں سے پناہ مانگ لیں, فتنہ ایسی خطرناک چیز ہے, کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی, فتنہ یعنی ہر وہ ایسی چیز پیش آ گئی, ان کام انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا, اس نے سب ضائع ہو گیا. سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ ختم کیے, انکار ختم نبوت کے, منکرین ختم نبوت کے خلاف اٹھ گئے, مرتدین کے خلاف اٹھ گئے, حکومت کو سکار دینے والوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, اور کسی کی پرواہ نہیں کی آپ نے. حالانکہ عقل کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو وقت نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر کسی کو بھیجا جائے, فرمایا نہیں, ابو بکر زندہ رہے اور میرے محبوب کے دین پر یوں ڈھاکہ ڈالا جائے کہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا, چنانچہ اکیلے تلوار لے کر نکلے کہ میں بس اکیلا جا رہا ہوں, اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جاتا. صحابہ نے کہا نہیں نہیں, آپ جیسے فیصلہ فرمائے ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب سارے فتنے دو سال میں ختم ہو گئے, اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی, اب آپ نے سارے ایسے احکام جاری کیے جو آج تک قائم ہیں. فتنہ ختم ہو گیا, اب 12 سال میں 10 سال میں اسلام کہاں سے کہاں پہنچا. اب وہ پیغمبر سلام کی جو تین دن کی سنت تھی, اب صاحب اکرام نے اس کو زندہ کیا, چلو مسجد آباد کرو. اس لیے اس بات کو بہت سمجھنا ضروری ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا جو زمانہ ہے اس کو اگر آپ سوراتی انداز میں دیکھیں گے تو اس وقت تو نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے. جب ایسے حالات ہو تو اس کے اندر آپ کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں, مجھے بتاؤ. ایک آدمی کسی مشکل میں مبتلا ہے, گھر کی بلڈنگ تعمیر کرے گا, اس کی فنیشنگ کرائے گا, اس کے کیل کانٹے سیدھے کرے گا, کپڑا اس کو ہوش ہوگا، اپنی گاڑی کو ہوش ہوگا، بال بچوں کو ہوش ہوگا؟ نہیں، وہ اس وقت مشکل سے نکلنے کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے وہ اور اس کا سارا قوم قبیلہ مبتلا ہے. جب اس سے نکل جائے گا پھر ترقی کرے گا. اس نے بہت سے دوست کہہ دیے اس زمانے میں صحیح زمانے فلاں چیز نہیں تھی، فلاں چیز نہیں تھی. تو وہ زمانہ سینا صدیق اکبر کو جو رکھا گیا، ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمتہ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث تھے بھنوری ٹون کے، فرمایا کرتے تھے اللہ نے 2 سال تک جو آپ کو پیچھے رکھا ہے، ایک تو صحابہ کی تسلی کے لیے، کیونکہ سینا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ذات پیغمبر میں ڈھالا ہوا تھا، نبی سے ہر فیض لیا تھا، ان کی گفتگو، ان کا چلنا پھرنا، ان کا بیٹھنا، اس سے صحابہ کو تسلی ہو جاتی تھی رسول اللہ کی جدائی کی. اور پھر وہ استقامت کا جو معاملہ تھا، استقامت ڈٹ جانا، جم جانا، یہ نہ دیکھنا دائیں کیا ہے، بائیں کیا، آگے کیا، پیچھے کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے رکھا. لہٰذا 2 سال میں جب کام پورا ہو گیا تو چلے گئے. اب سیدنا فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہاں تو بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے، قاری قرآن، رسول اللہ جن سے قرآن سنا کرتے تھے، وہ بھائی ابن کعب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن کے عاشق تھے، جس طرح پڑھنے کا عاشق تھے سننے کی بھی عاشق تھے. رات کو صحابہ اکرام کی مدینے میں چکر لگاتے تھے کہ کس گھر میں کیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو بعض جگہ پر باہر کھڑے ہو کر روتے رہتے، اندر صحابی تلاوت کر رہا ہے، اس کو پتا نہیں کہ اس کا نبی باہر قرآن سن رہا ہے. صبح کو آپ فجر میں پوچھتے کہ رات میں تیرے گھر کے باہر کھڑا تھا قرآن سن، تو وہ رونے لگتے صحابہ، ہاتھ ہمیں پتا ہوتا ہم اور خوبصورت انداز میں آپ کو سناتے. ابھی ابن کعب یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا بخاری شریف میں کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں، تو وہ کہنے لگے اللہ نے میرا نام لیا، اللہ سمانی، اللہ نام نے کہا، نام لے کر کہا اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، ابی ابن کعب سے قرآن سن. تو ان پر ہچکی طاری ہو گئی، رونے لگے وہ کہ میرا نام آسمانوں سے اللہ نے لیا ہے اور پیغمبر سے کہا ہے کہ تم اس سے قرآن سن. قرآن سن ان کو کہا، عمر صحابہ کرام سارے موجود ہیں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، سب بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، سب اکابر صحابہ موجود ہیں، سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس سنت کو زندہ کرے. جو تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پڑھائی، اب آپ نے مسجد آباد کر دی عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے نے، گھر گھر میں قرآن شروع ہو گیا، ہر مسجد میں قرآن شروع، ترابی کی نماز شروع ہو گئی. عجیب، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، آج گھر گھر آباد ہو رہے ہیں، پورا عالم میں مسجد آباد ہے، ترابی کی نماز ہو رہی ہے. اس زمانے سے 20 رکعت پڑھی جا رہی ہیں ترابی، ہر 4 کے بعد ترویحہ ہوتا ہے، 4 کے بعد آرام کرتے ہیں. اسی فیصلے کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے کہا کہ 20 رکعت ہوں، بلکہ امام مالک تو فرماتے ہیں کہ ہر 4 کے بعد 4 رکعت نفل بھی پڑھا کرو. لہٰذا ان کے ہاں 44 یا 46 رکعت بن جاتی ہیں، 4 کے بعد 4 رکعت نفل پڑھو، یہ ترویحہ ہے، یہ آرام ہے، کیونکہ مومن کا آرام نماز میں ہے. رسول فرماتے مجھے آنکھوں کے میری ٹھنڈک نماز میں ہے، ان کو نماز میں کہ 4 کے بعد 4 وہ پڑھو. ہمارے تو چھوٹی سی تسبیح ہے نا، چھوٹی تسبیح گھما لیتے. ابھی ہم ایک ہمارے عرب دوست ہیں تو وہ 6 دن میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، اور 3 قرآن یا 4 قرآن پڑھتے ہیں 6 دن 6 دن. تو ایک دن وہ ہمیں بھی دعوت دی کہ بھائی آپ بھی آ جانا، تو ہم مسجد نبی سے فارغ ہو کر پھر وہاں حاضر ہو گئے. ابھی دو دن پہلے ہی میں واپسی میری ہوئی مدینہ شریف سے, تو وہ آخری چڑھ رہی تھی, چار سپارے انہوں نے اس دن پڑھنے تھے, آخری ایک ڈیڑھ سپارے میں ہم پہنچے. اب چار رکعت ہوئی, تسبیح پڑھی, پھر کرسیوں پر بیٹھ گئے, کھجور اب آ گیا. ہم نے سمجھا کہ شاید پوری ہو گئی, تو پوچھ لیا ساتھ والے سے, خلاص؟ لا اربع باقی. اچھا یہ کہا کہ اب سب چائے چائے پیئیں گے, ریلیکس ہوں گے تاکہ تہجد تک کام چلتا رہے. دو تین بجے فارغ ہوئے. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ بھائی آرام کرنا ہے نا تو چار چار رکعت پڑھ لو بیچ میں. اس لیے مالکی لوگ ہر چار کے بعد پھر اپنی اپنی چار رکعت پڑھتے ہیں, جب سارے فارغ ہو جاتے ہیں پھر اگلی چار شروع ہوتی ہے. تو ہم اتنا تیز حافظ صاحب پڑھے, اتنا تیز پڑھے کہ بس ٹائم اور ٹائم ختم ہو جائے, اتنا تیز. ایک جگہ لم طرح کی تراویاں اتنی تیز پڑھائی جا رہی تھی, تو میں سفر میں کہیں تھا تو ایک جگہ پر دیکھا تو وہ لم طرح کی تراویاں چل رہی تھی. دس دن کے بعد ایک رکعت لیٹ پہنچا تو بیس تک ایک رکعت نہیں پکڑ سکا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت جو تراوی کی ہے قرآن پڑھنے کی, اس رمضان میں جوڑ دی. اور یہ فضیل بیان کا من قام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے گئے, تراوی کی نماز مراد ہے سب نے. تہجد, تہجد تو پورے سال پڑھی جاتی ہے, تہجد کی نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے, اس لیے تہجد الگ ہے تراوی الگ ہے. اور یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ وتر کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے. پورے سال آپ اکیلے پڑھیں گے, جماعت نہیں ہوتی, لیکن رمضان میں جماعت سے ہو رہی ہے. یہ اس کے ساتھ جوڑ دو اس کو تراوی کے ساتھ, تاکہ طاق ہو جائے. اور اللہ کو طاق بہت پسند ہے, یہ عجیب بات ہے. اللہ طاق طاق ہے, ایک ہے, طاق چیز پسند ہے. جیسے تسبیحات سات کرتے ہیں, نو کرتے ہیں, پانچ کرتے ہیں, گیارہ کرتے ہیں, طاقت بہت پسند ہے. تو دن کی نماز بھی طاق, رات کی بھی طاق ہے. دن کی طاق مغرب پر ختم ہوتی ہے, تو مغرب کتنی ہے؟ تین رکعت. فجر سے مغرب شمار کرو تو طاق ہوگی. اور رات عشاء پڑھتے ہو, بعد میں تہجد پڑھو, کچھ بھی کرو, بعد میں جب وتر پڑھو گے تو طاق ہوگی. فرمایا تراوی پڑھو ساتھ ہی جماعت سے, تم جب وتر پڑھو گے تو یہ تراوی طاق ہو جائے گی. اللہ اللہ وتر یحب الوتر, اللہ خود بھی وتر ہے اور آپ کو وتر عادت پسند ہے, وتر عادت پسند ہے. اور ہمارے عجیب ہے, بعض کھیلوں میں تین آ جائے تو جرمانہ لگا دیتے ہیں, حالانکہ تین پر جرمانہ تھوڑی, دین پر انعام دینا چاہیے. لیکن شیطان ہمیشہ الٹی ریل چلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان میں اس عبادت کس طرح فرما, من قام رمضان, جو تراوی کی نماز پڑھتا ہے ایمانا, جذبہ ایمانی کے ساتھ, واسطے صابن اور ثواب کی نیت سے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, معافی کا ذریعہ ہے یہ. اور قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق کا ذریعہ ہے, اسی سے قرآن کا تعلق نصیب ہوتا ہے. بہرحال میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ سمیر صاحب کو, کاشف صاحب کو, ان کے گھر والوں کو اور تمام جو پڑھنے والے ہیں. اللہ نے بہت بڑی توفیق بخشی ہے. دیکھو رمضان پا لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے پیغمبر السلام کے دو صحابی, بڑی مشہور روایت ہے, دونوں دوست, ایک شہید ہو گیا سال پہلے اور ایک سال کے بعد بستر پر انتقال ہوا. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی وہ بڑا مقام پا گیا پہلے والا, اس کا ساتھی کے شہید ہوا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا کہ بھائی اس کا رمضان کا کیا کرو گے جو اس نے ایک زائد پایا ہے، اس کی نمازوں کا کیا کرو گے، اس کی صدقہ خیرات کا کیا کرو گے؟ یہ عبادات کی توفیق ہو جانا، اور وہ عبادات جو سال بعد آتی ہیں، ایک ہوتا ہے روزانہ والی، ایک ہوتا ہے سال بعد آ رہے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیقات بھی دیں اور ہمیں ایسے موسم بھی دیں بخشش کے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت، وصل